إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، واجب الاحترام سامعین مکرم، بزرگوں اور سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جالے ساتھیوں، فکر جنگوی کے نام سے معنون تیسری سالانہ کانفرنس میں میں اور آپ موجود ہیں. آج اس تاریخی کانفرنس کے موقع پر مجھ سے قبل میرے برادر مکرم شیر اسلام حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے، اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز قائد سپاہ صحابہ کا مدلل اور باطن شکل خطاب آپ سے ہونے والا ہے. میں بھی آپ حضرات کی زیارت کے لیے اور آپ حضرات سے چند معروضات آپ کے گوشت گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. فکر جنگوی آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے. ہر آنے والا خطیب و مقرر اپنے اپنے انداز میں مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. میں نے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے قریب ہو کر آپ کی جلوت و خلوت میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو کر اور آپ کی تقاریر اور آپ کی تحریر کی روشنی میں جو کچھ محسوس کیا ہے، میں آج آپ کے سامنے اسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر کیا تھا. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر کوئی مفادات کی فکر نہیں تھی، کوئی چھوٹے سے مقصد پر مبنی یہ فکر نہیں تھی. ان کی فکر کوئی عہدہ اور منصب حاصل کرنا نہیں تھا، ان کی فکر پاکستان میں اپنا نام ایک لیڈر اور رہنما کی حیثیت سے مشہور کروانا نہیں تھا، بلکہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر وہی فکر تھی جو فکر ہر دور کے علماء حق کی ہوتی ہے. ان کی فکر وہی تھی جو فکر آئمہ مجتہدین کی ہے، ان کی فکر وہی تھی جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، ان کی فکر وہی فکر تھی جو فکر اور پروگرام اللہ کے پاس پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. پیغمبر اسلام کے پروگرام کو قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، کہ بعثت پیغمبر کا مقصد دنیا میں رسول اللہ کی تشریف آوری کی وجہ اللہ کے نبی نے دنیا میں جس مقصد کے لیے قدم اٹھائے، آپ کے اٹھائے جانے والے قدموں کی سمت، آپ کی منزل، آپ کا نصب العین کیا تھا، قرآن کریم اسے یوں ارشاد کرتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، دین حق کو اور ہدایت کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جانا اور تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو غالب کر دینا، یہ فکر پیغمبر ہے، یہ مقصد نبوت ہے، یہ پیغمبر اسلام کی منزل ہے۔ اور میں آج دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مولانا حق نواز شہید کی منزل بھی یہی تھی اور ان کا فکر بھی یہی تھا۔ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے، سپاہ صحابہ کا نصب العین اور منزل کیا ہے، تو میں بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کی منزل اور پروگرام اس کائنات میں اسلام کا غلبہ ہے، اس کائنات میں اسلام کا غلبہ ہے۔ جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں تو پھر بہت سے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے کوشاں ہیں تو آپ کو اپنی جماعت کے سیاسی ہونے کا اعلان کر دینا چاہیے، یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بن کر الیکشن کی دوڑ میں شامل ہو کر کچھ ووٹ حاصل کر کے اسمبلیوں میں جا کر اس کام کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، یا اگر آپ سیاست کا یہ انداز اختیار نہیں کرتے تو آپ کو مجاہدین افغانستان کا کردار سامنے رکھتے ہوئے عالم جہاد بلند کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ ایک ملک کی باغڈور آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور وہاں سے بھی آپ غلبہ اسلام کی تحریک کو فروغ دیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چل پڑے، جبکہ سپاہ صحابہ اس وقت یہ دونوں انداز اختیار کیے ہوئے نہیں ہے، نہ تو سپاہ صحابہ سیاست میں عملی طور پر شامل ہو رہی ہے، نہ سپاہ صحابہ نے کلاشن کوف اور اسلحہ اٹھا کر جہاد کا آغاز کیا ہے، تو غلبہ اسلام کے لیے سپاہ صحابہ کا بڑھنا، غلبہ اسلام مقصد بنا کر سپاہ صحابہ کا چلنا، سپاہ صحابہ کے موجودہ انداز سے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائی، یہی وہ حقیقت ہے کہ جسے عام طور پر ذہن سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو آج تک بڑے بڑے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہی، اور جسے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی دور رس نگاہوں نے تار لیا ہے۔ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے خود ان کی ایک تقریر سنی ہے، بڑی گہرائی کے ساتھ اس بات کا مطالعہ کیا، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جب یہ اسلام پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا، غلبہ اسلام کی تحریک کے بانی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے اپنے قدم مبارک اٹھائے، سب سے پہلے آپ نے ایک جماعت تیار کی، اپنے مخلص ساتھی جمع کیے، ان مخلص ساتھیوں کو آزمائش کے مراحل سے گزارا،
چنانچہ وہ آزمائش کے مراحل سے جب کامیاب و کامران ہو کر سرخرو ہو کر نکل آئے تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اسلامی دارالخلافہ کی داغ بے ڈال دی گئی، اسلامی حکومت کی داغ بے ڈال کر مدینہ کو ایک مرکز اور قلعہ بنا کر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اسلام کا پیغام دے کر پھیلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ 10 سال کے عرصہ میں تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود، تمام پریشانیوں اور منافقوں کی سازشوں کے باوجود، 10 سال کے عرصے میں اسلام کا بھریرا 9 لاکھ مربع میل پہ لہرانے لگا ہے اور اسلام کا پیغام روم اور ایران کے بادشاہوں تک پہنچ چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور خلافت ہے۔ آپ کے اس دور خلافت میں اسلام 11 لاکھ مربع میل پر غالب آ چکا تھا اور اسلام کا پیغام دنیا کے بڑے بڑے ممالک تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا پھیلا 22 لاکھ مربع میل پر غالب آ چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر اسلام 44 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر 64 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب آ چکا تھا۔ اس وقت دنیا کے کل آباد رقبے کا جغرافیہ 1 کروڑ 16 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، بعثت پیغمبر کا مقصد تکمیل کو پہنچا، دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر اسلام غالب ہو چکا تھا۔ یہ تھوڑی سی ایک تاریخ سامنے رکھیے۔ پھر اس کے بعد کبھی اسلام پھیلتا رہا، کبھی اسلام سکڑتا رہا، کبھی مسلمانوں کے قدم بڑھتے رہے، کبھی پیچھے ہٹتے رہے، یہ سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے۔ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ جب اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، صحابہ کرام کو خطوط کھینچ کر نقشے سمجھا کر اللہ کے رسول گئے اور صحابہ کرام نے ان خطوط پر چل کر اسلام کو دنیا میں غالب کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہے آج وہ اسلام مغلوب ہے؟ آج وہ اسلام دنیا کے اندر غالب نظر نہیں آ رہا؟ وہ غلبہ اسلام چند سالوں کے بعد غلبہ کی بجائے قوت کی بجائے کمزوری میں تبدیل ہو گیا۔ وہ وجہ، وہ سبب معلوم کرنا چاہیے کہ جس وجہ سے اسلام کا غلبہ، جس وجہ سے اسلام کا دبدبہ، جس وجہ سے اسلام کی شوکت اور عظمت، جس وجہ سے اسلام کی قوت اور رفت کمزوری میں تبدیل ہو گئی۔ میرے بھائی، شروع کی چند باتیں اگر کہ آپ حضرات کے ذوق کے مطابق نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ توجہ دیں گے تو یہ بہت سے سوالات کا جواب ہے۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو میں آگے چل کر اسی ضمن میں سپاہ صحابہ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے مجھے اور آپ کو بھی دعوت سے فکر دی ہے. ہر آدمی کو سوچنے کے لیے یہ ایک محور دیا ہے, اس کو غور کرنے کے لیے یہ ایک مثال دیا ہے کہ جب اسلام غالب ہونے کے لیے آیا اور غالب ہوا پھر اس کا غلبہ ختم کیوں ہوا, پھر اس کا غلبہ برقرار کیوں نہ رہ سکا, پھر اس کے غلبے کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کی گئی, اور آج اسلام اور مسلمان غلبہ سے محروم کیوں ہے. آج دنیا امریکہ اور روسیا کے دروازوں پر اپنی جبین کو کیوں جھکاتی ہے, آج مسلمانوں کا قبلہ واشنگٹن کیوں بن چکا ہے, آج دنیا میں ایک ارب سے زائد افرادی قوت رکھنے والا مسلمان امریکہ روس اور برطانیہ اور فرانس جیسی طاقتوں کو اپنا مشکل کشار حاجت روا کیوں سمجھنے لگا ہے, آج دنیا کا مسلمان ظلم و ستم کی چکری میں کیوں پس رہا ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس وہ غلبہ, وہ قوت, وہ شوکت, وہ عظمت, وہ دبدبہ نہیں ہے جو مسلمان کے وراثت میں اسے وقارت سے ملا تھا, اور جو مسلمان کو آج سے کچھ صدیاں قبل اس کائنات میں حاصل تھا. میرے بھائی, جب ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں تو مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ وہ سبب, وہ وجہ کہ جس نے اسلام کا غلبہ, اسلام کی عظمت اور اسلام کی شوکت کو, اسلام کے پیغام کو پھیلتے ہوئے برداشت نہ کیا اور پھر اسلام کے راستے میں روئے اٹکانے شروع کیے, اسلام کا غلبہ ختم کرنے کے لیے سازشیں کی, مسلمانوں کو آپس میں لڑایا, آپس میں ایک طرح کو انتشار کا نشانہ بنا کر ان کی قوت کو کمزور کیا, مسلمانوں کو ان کے اندر رہتے ہوئے ان کی طاقت اور ہمت کو, مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ تسلسل کے ساتھ یہ سازشیں جاری رہی اور بے خبری کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے ہر دور میں امت مسلمہ اس سازش کا شکار ہوتی رہی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان غلبہ اسلام سے محروم ہو گئے. میرے بھائی, اب میں آپ حضرات کو ایک مرتبہ پھر دور اول میں لے جانا چاہتا ہوں اور وہ حقائق آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں, وہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن مثالوں کو, واقعات کو, جن حالات اور حقائق کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا قلب و ضمیر, آپ کا دل و دماغ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ واقعی یہی اسباب ہیں, یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان قوم غلبہ اسلام سے محروم ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کی منزل صرف شیعہ کو کافر قرار دلوانا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کام تو بہت چھوٹا سا کام ہے, اگر آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ان شاء اللہ العزیز اب شہداء کرام کے خون کی برکت سے یہ وقت اس ملک میں آنے والا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی شیعہ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے گی کہ ان کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ گروہ طبقہ بھی قادیانیوں کی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاتا ہے. یہ فیصلہ ملک میں ہونے, آج ہو جائے یا کل ہو جائے, ہماری زندگی میں ہو یا بعد میں ہو, بہرحال یہ وقت آنا ضرور ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کل یا پرسوں پاکستان کی اسمبلی شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیتی ہے تو کیا پھر جماعت کو توڑ دیا جائے گا؟ پھر سپاہ صحابہ کا پروگرام ختم ہو جائے گا؟ پھر یہ چلتا ہوا کارواں رک جائے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارے راستے کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے، یہ ہمارے راستے میں آنے والی ایک گھاٹی ضرور ہو سکتی ہے جسے ہم نے عبور کرنا ہے، یہ ہمارے راستے میں آنے والا کوئی چھوٹا سا سٹاپ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل غلبہ اسلام ہے، ہماری منزل غلبہ اسلام ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کا غلبہ کیوں ختم ہوا؟ اسلام کے غلبے کے خلاف سازشیں کیسے ہوئے؟ اسلام کے غلبے میں روڑے کیسے اٹکائے گئے؟ ہر وہ تحریک جو اپنے اپنے دور میں غلبہ اسلام کے لیے کھڑی ہوئی، اس تحریک کو سپوتاج کیسے کیا گیا؟ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے اسی کی طرف میری اور آپ کی بلکہ پوری قوم کی توجہ دلائی کہ جس روز یہ اسباب ختم ہو جائیں گے، جس روز یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جس روز اس عالمی سازش کا پردہ چاک ہو جائے گا، جس روز یہ مارے آستین اپنی موت مار دیا جائے گا، جس روز یہ اپنی اپنی دشمن اپنی صفوں سے نکال کے ہم باہر کر دیں گے، وہ دن پہلا دن ہوگا کہ جس روز امت مسلمہ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، اسی روز سے غلبہ اسلام کا آغاز پھر شروع ہو جائے گا، اسی روز سے مسلمانوں کے قدم کامیابی کی طرف بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دن پہلا دن ہوگا کہ جس روز مسلمانوں کا کارواں اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر کے ساتھ ساتھ ماضی کے اوراق میں تاریخ کے آئینے میں جھانکنے کے لیے لے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلبہ اسلام کے لیے قدم اٹھائے تو مدینہ میں آپ کو بار بار جن لوگوں کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، بار بار جن سے پریشان ہونا پڑا، بار بار جن لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آزردہ کیا، آپ قرآن و سنت کے آئینے میں جھانک کے دیکھیں آپ کو مدینہ کے منافق نظر آئیں گے۔ کون نظر آئیں گے؟ مدینہ کے منافق نظر آئیں گے۔ ان کا کام کیا تھا کہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، رمضان آئے روزہ رکھتے ہیں، دین کی کوئی بات ہو بلند و باز دعوے کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر منافقوں کا کردار پیغمبر اسلام کے زمانے میں کیا رہا؟ ایک ہی کردار تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دو، آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے امت مسلمہ کے شرازے کو بکھیر کے رکھ دو، مسلمانوں کو ہر ایسے موقع پر جب وہ کفر کے سامنے سینہ سپر ہو، ایسے موقع پر ان کو دل کے دلوں کو توڑنے کے لیے جھوٹی افواہیں، جھوٹا پروپیگنڈا، اور یہاں تک کہ عہد کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین عہد کے اندر پہنچتے ہیں تو 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر عہد کے میدان سے عبداللہ ابن ابی یہ کہتا ہوا واپس چلا آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قتل کرانا چاہتے ہیں، ان مکہ کے مشرکوں کا سامنا کرے جن کے پاس اتنا بڑا لشکر جرار ہے، جن کے پاس تیر و تفنگ سوار ہر موجود ہے، ہم چھوٹی سی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو نے ہماری بات نہیں مانی. ہم یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں ہم مدینہ میں بیٹھ کر دفاعی لڑائی لڑیں گے. لیکن آپ ہمیں میدان میں لے آئے ہیں, آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں, قتل کروانا چاہتے ہیں. لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, میں مدینہ میں واپس آ رہا ہوں.
اب آپ اندازہ لگائیں, سامنے دشمن کی تعداد 3,000 ہے. حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے, جب میدان میں کھڑا کیا تو 1,000 این میدان جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گئے.
اور آگے چل کر کئی مواقع ایسے آئے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی, پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ حملے کیے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, صحابہ کرام میں انتشار پیدا کر کے اختلافات کی خلیج وسیع کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ان کی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئی. حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, تو پھر انہیں منافقین میں سے ایک روز انداز میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ہم نماز تو پڑھیں گے, ہم روزہ بھی رکھیں گے, ہم حج بھی کریں گے, ہم باقی تمام نیکیاں کریں گے, لیکن اے ابو بکر ہم آپ کو زکات نہیں دیں گے. زکات صرف رسول اللہ کے زمانے تک تھی. زکات لینا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی, وہ تشریف لے گئے ہیں تو ہم زکات آپ کو سپرد نہیں کریں گے. جب منافقوں نے زکات دینے کا انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جہاد کا اعلان فرما دیا. جب جہاد کا اعلان کیا تبار صحابہ کرام بڑی بڑی شخصیات حضرت صدیق اکبر کے پاس پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اے خلیفۃ الرسول کیا آپ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو حج کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی اعلان جنگ کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات دیتا تھا اور زکات میں اس اونٹ کے ناک کی نکیل رسی رسول اللہ کے دور میں دی جاتی تھی, آج اگر وہ زکات میں اونٹ دے گا لیکن وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں آج کہتا ہوں کہ میں آپ کے شخص کے ساتھ لڑوں گا, میں آپ کے شخص کے ساتھ یاد کا بات کروں گا, میں اسے شخص کے خلاف اپنی قوت کو صاف کر دوں گا. یا تک کہ وہ رسی میرے حوالے کر دی جائے یا ابو بکر شہید ہو جائے گا یا اس شخص کو آپ نے جہنم کر دے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے یہ کلمات ارشاد فرمائے, ایلقص الدین علی حی, پیغمبر کے دین میں کمی آئے, پیغمبر کے دین پہ حملہ ہو, پیغمبر اسلام کے دین کے کسی رکن کا انکار کر دیا جائے, ابو بکر زندہ ہو اور اسے برداشت کر لے, یہ نہیں سکتا. یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا اور آج یہ تاریخ کا حصہ موجود ہے. تیرے میرے پاس سیدنا صدیق اکبر کے یہ فیصلے آج ایک امری صورت میں موجود ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتے, حج کرتے, نوافل پڑھتے, ذکر اللہ میں صبح شام شامل کرتے ہیں اور صبح شام اپنی طرح پر عبادات کو جاری رکھتے ہوئے ہیں, اگر وہ زکات دینے کا انکار ہے, زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو صدیق اکبر
بچہ اس دنیا ہستی سے محروم ہو جائے.
مجھے افسوس کہ آج اس دور میں ایک لوگ زکات اور عشر دینے کا انکاری بھی ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پہ اصراری بھی ہے. زکات کا انکاری، عشر کا انکاری، اور پھر کہتے ہیں مجھے مسلمان مان لو. تم کہتے ہو مسلمان مان لو، ہم کہتے ہیں تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے تمہارے آباؤ اجداد کے ساتھ کیا تھا. میرے بھائی آگے چلیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت یہ تمام ساتھی ایک نیا رخ، ایک نیا انداز اختیار کر دیں گے. یہود و مجوس اور عیسائیت نے مل بیٹھ کر سر جوڑ کر سوچا کہ مسلمانوں کا مقابلہ، ایک نیا رخ، ایک نیا انداز اختیار کر دیں گے. یہود و مجوس اور عیسائیت نے مل بیٹھ کر سر جوڑ کر سوچا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میدان جہاد میں نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا مقابلہ اب تلوار اور طاقت کے بل بوتے پہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسا انداز اختیار کیا جائے، کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے کہ مسلمانوں کا اتفاق ختم ہو جائے، مسلمانوں کے غلبے سے بڑھتے ہوئے قدم رک جائے، غلبہ اسلام کی یہ تحریک اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے. سوچ سوچ کر یہ سیاسی انتر اس بات تک پہنچتا ہے کہ اگر مسلمانوں سے فراستے فاروقی کو، اگر مسلمانوں سے فاروق اعظم کی شخصیت کو چھین لیا جائے، اگر حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا جائے تو جس قوم کے پاس قیادت نہیں ہوگی اور قیادت بھی فاروق اعظم جیسی، اگر یہ قیادت ختم کر دی جائے تو غلبہ اسلام کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا. آپ اسے کہیے کہ غلبہ اسلام کو روکنے کے لیے عملی طور پر یہ پہلی سازش ہے. عملی طور پر یہ اگر کہ سازش میں آپ پیغمبر اسلام کے زمانے کے منافقوں کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، سازش میں آپ حضرت صدیق اکبر کے زمانے کے منکرین زکات کو بھی ملا سکتے ہیں، پھر یہ تیسری سازش بنے گی، یا پھر آپ اسے پہلی سازش کہہ دیجیے. چنانچہ اس سازش کے تحت ابو لولو فیروز مجوسی یہودی النصر اس شخص نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی تشریف لائے، اسلام کا غلبہ پہلے سے بھی تیزی کے ساتھ شروع ہو گیا. یہاں طرف کے بیر اوقیانوس میں مسلمانوں نے اسلامی بیری بیڑا ڈال دیا تو پاپا روم کے قدموں سے تخت نکل گیا. جب پھر اسلام کا برپرا ہوا یہ غلبہ انصاف کے عناصر کے سامنے آیا، اب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے حضرت عثمان غنی کو بھی چھین لیا جائے. ایک سازش کے تحت جب لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، حج کے موسم میں مدینہ کا گراؤ کر کے بغاوت کر کے حضرت عثمان غنی کو 40 روز تک بھوکا اور پیاسا کر کے پیغمبر کے پڑوس میں 44 لاکھ مربع میل کے حکمران کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. آپ اس کا نام یہ رکھ لیجئے کہ غلبہ اسلام کو روکنے کے لیے یہ دوسری بڑی سازش تھی، یہ دوسری بڑی سازش. پھر بعد میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آیا. دشمن یہ سمجھ گیا کہ اب ایسی شخصیت، ایسی ذات مسلمانوں کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے.
نعرہ تکبیر، جان سارو کی، میری جان سارو کی، میری جان سارو کی، میری جان سارو کی، فلانا جان رمال سارو کی، فلانا جان رمال سارو کی،
سب ساتھی کسی رکھے تصویر رکھے بھائی، فوری طور پر بیٹھ جائیں میرے بھائی، تصویر رکھے بھائی، تصویر رکھے میرے بھائی. میں اس پروگرام کی تفصیل کسی اور انداز سے سمجھتا تھا، اب میں انشاءاللہ چونکہ بات میں نے اسی لیے اتنی طوالت کے ساتھ بڑھا کر آغاز کیا تھا کہ شاید مجھے ڈیڑھ دو گھنٹے تک آپ حضرات سے بولنے ہیں میرے پروگرام کے مطابق. اب قائد اسماء صحابہ تشریف لا چکے ہیں تو میں اپنی بات کو بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اخبار میں ایک دو بیان بھی آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، یہاں کے اخبار میں، پنجاب کے اخبار میں نہیں ہے، کہ جو صحابہ کا احترام شیعہ کرتا ہے ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں. اگر تقیہ کے طور پر شیعہ ہزار مرتبہ بھی صحابہ کا احترام کرے تب بھی ہمارے نزدیک وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. پھر اگر شیعہ بغیر تقیہ کے بھی صحابہ کرام کا احترام کرے، بغیر تقیہ کے بھی، صدق دل کے ساتھ بھی، لیکن باقی عقائد نظریات، کلمہ، قرآن مجید، توحید، ختم نبوت، مسئلہ امامت، یہ وہ اہم چیزیں ہیں، تقیہ، متا، یہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان میں سے ایک پر بھی جب تک شیعہ یقین رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ یہاں آپ کے ہاں ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، آپ حضرات تشریف رکھے، ابھی نعرے پر تھوڑا سا کنٹرول کریں تاکہ ہم پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں. میرے بھائیو، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اتنی تفصیل میں نہ جاتا، ایک گراؤنڈ آپ کے سامنے بنایا کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک کا مقصد غلبہ اسلام تھا، سپاہ صحابہ کی منزل، سپاہ صحابہ کا پروگرام اور نصب العین اس کا نتیجہ، پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہے. شیعہ کو کافر قرار دلانا یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارے راستے کی ایک جھاتی ہے، ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے جو اپنے وقت پر انشاءاللہ اور عظیم گزر جائے گا، اس کے بعد ہمارا سبق جاری رہے گا. تو میں نے عرض کیا ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت یہ غلبہ اسلام کو روکنے کے لیے دوسری بڑی سازش تھی. پھر خلافت حضرت علی کے ہاتھوں میں آئی، دشمن جانتا تھا کہ یہ وہ عظیم پیغمبر کی سرپرستی میں جو پیغمبر کے گھر میں پل کر جوان ہوئی ہے اب ہماری خیر نہیں، تو اس نے دوسری چال چلی کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیے، آپس میں غلط فہمیاں، آپس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کی جو اس سے ہو سکی. تاریخ کا مطالعہ کرنے والا جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی دونوں جماعتیں ایک مرکز پر متحد ہونے کے لیے تیار ہو گئی، تلواریں نیاموں میں واپس چلے گئی، دونوں لشکر رات کو اپنے اپنے پیاؤں میں چلے گئے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے تیر چلائے، رات کی تاریکی سے زیادہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. چھ سال تک مسلمانوں کا آپس میں ایک طرح کہا، جس کے نتیجے میں ایک انچ بھی دشمن کا فتح نہیں ہو سکا اور اسلام ایک انچ پہ بھی غالب نہیں آ سکا. یہ مسلمانوں کے اختلاف کا نتیجہ ہے. یہ اختلاف جب صحابہ جیسی مقدس شخصیات میں بھی آیا ہے تو پھر اسلام کے غلبے کے راستے رک گئے ہیں. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو ایک پریٹ فارم پہ لانا چاہتا ہوں،
میں مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا ہاتھ مولویوں کے ہاتھ پیٹ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن کو بیعت دی گئی، آپ کے پیالوں میں ریزہ مارا گیا، آپ کے نیچے سے دالوال پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اسے کیا کہیے کہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے یہ چوتھی سازش ہے؟ حضرت معاویہ آئے، 64 لاکھ میں قبیل پہ اسلام غالب آیا، آپ کی وفات ہو گئی، حضرت حسین کو 17,000 خطوط لکھے گئے۔ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑتے ہوئے کربلا میں آئے، یہاں پر کے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کو یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے یہ پانچویں بڑی سازش تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کو اٹھایا گیا، بنو عباس کے مقابلے میں ہلاکو سنگے چلا گیا، سکوت بغداد کا سامنا پیش آیا ہے۔ محمود بدروی صلاح الدین ایوبی کی تاریخوں کو دیکھ لیجئے، دور مت جائیے، سراج الدولہ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ غلبہ اسلام کے لیے اٹھنے والی ان تاریخوں کو سپوتا کرنے والا کون تھا۔ آپ پھر قریب آئیے، ملک پاکستان سے بننے سے قبل جب یہ نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ قرارداد مقاصد مولانا تقریر احمد عثمانی نے تیار کر لی، جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو اس کا راستہ کتنے روک ہے، اس سازش کو بھی آپ پر سمجھے۔ یہاں تک کہ 1965 میں یہ ملک انڈیا کے دانت چھٹے کرنے کے لیے پاکستان کی چھوٹی سی فوج نے انڈیا کی بڑی فوج کو شکست میں اتار دیا۔ ابھی 6 سال نہیں گزرے تھے کہ ملک میں 2 لاکھ کر دیا گیا، مسلمانوں کو ایک تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے تاریخ انوار مصطفیٰ ہے، اس کے نتیجے میں چل رہا ہے چیف مارشل لا، چیف ایڈمنسٹریٹر جوہرات نے اپنے دور میں 12 ربیع الاول کو جاتے کیسے بہار بھار اسلام کے نفاذ کا اعلان کیا، نظام زکات نظام سلاد کا انکار کیا، تو پھر اس دور میں وہ کون سی جماعت تھی جو امیدوں میں وجود میں آئی اور اس نے برملا کہا ہم زکات نہیں دیں گے، اس نے برملا اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میرے اسلام کردہ پس منظر کو ایک دوسری نظر سے پھر یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو اب آپ اس طرح دیکھنا چاہیں تو آئیے اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے سب سے پہلی شہادت حضرت فاروق اعظم کی شہادت تھی۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ذرا اپنے گرد و پیش میں، آپ ذرا اپنے چاروں جہاتوں میں، آپ ذرا اپنے ملک میں تلاش کیجئے کہ یہ جب محرم الحرام شہادت فاروق اعظم کا دن ہے اور ابو لولو فیروز مجوسی حضرت فاروق اعظم کے قاتل کا نام ہے، محرم کی یکم تاریخ کو عید بابا شجاع کا مراد ہے، فاروق اعظم کے قاتل کو بابا شجاع کے نام سے کون پکارتا ہے؟ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا تو مجھے معلوم ہے کوئی ایسا بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس بات کا اختلاف ہو، ہر زبان کے خلاف کہتے جائے گی کہ میرے ملک میں پوری دنیا میں فاروق اعظم کی شہادت پر اگر کوئی عہد بناتا ہے کہ اپنے فاروق اعظم کو کوئی خراج تحصیل پیار کرتے ہیں تو وہ اس تصدیق پر کالا بدترین کا پرچیا ہے۔ میرے بھائی آگے چلتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، مجھے بتلائیے یہ وہ ایسا دن ہے جب مدینہ سے رسول میں سہرام بنتا ہو چکا تھا، 18 ذی الحجہ کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب پیغمبر کے دور دراز 40 روز تک بھوکے پیاسے شہید ہو چکے تھے، جب امیر المومنین کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ذبح کر دیا گیا تھا۔ اس مصیبت کے دن، پریشانی کے دن مجھے بتلاؤ کہ عید فطر کون مناتا ہے؟ کون مناتا ہے؟ شیعہ مناتا ہے۔ تو اسلام کے غلبے کے خلاف دوسری سازش کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اس سازش میں بھی شیعہ مرد تھے۔ آگے چل گئے، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے دونوں لشکر جب صلح کر کے اپنے اپنے پیاؤں میں چلے گئے، تاریخ کی کتاب خانے پر کہ رات کی تاریخی میں دونوں طرف سے تیر مارنے والے کون تھے؟ مسلمان قوم کو آپس میں لڑانے والے سازش کا نام کیا تھا؟ تاریخ کہیں گے کہ جس ساتھی انصر کا نام شیعہ ہے، ساتھی انصر کا نام، یہ اسلام کے خلاف تیسری سازش چوتھی تعداد کو پڑھیے حضرت حسن نے جب اتحاد بین المسلمین کا علم اٹھائے حضرت حسن کے پہلو میں میدا کس نے مانا حضرت حسن کو جب رسول پر کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے سچے کس نے دیے پیغمبر کے راستے کے نیچے سے جان ماہ کس نے کھینچا نماز رسول کو جائز کس نے دیا میری کتاب نہیں سنی کی کتاب نہیں شیعہ کی کتاب پڑھ کر دے جواب ملے گا پیغمبر کے راستے کو جائز دینے والے پیغمبر کے راستے سے نیتا مانگنے والے حضرت حسن سے یوم الدین المؤمنین کہہ کے پکارنے والے نماز رسول کی بیان بندی کرنے والا کوفہ کا بدترین شیعہ تھا کون تھا آگے چلیے حضرت معاویہ کی وفات ہوئی 22 رجب المرجب کو وفات امیر المومنین کے موقع پر آج بھی بتلاؤ حلوہ کون پکاتا ہے خوشی کون مناتا ہے پوریاں کون کھاتا ہے آگے چلیے حضرت حسین کو 17,000 خطوط کس نے لکھے جب کربلا میں آئے میں کربلا کی تفصیل میں نہیں جاتا یہ رتا پدا قافلہ جب کربلا کے کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کے لوگ گریبان چاک کرتے ہوئے کوفہ کی آگ سے اپنے بال لوٹتی ہوئی بازار میں آ گئی جب بازار میں تپے ماتم مچ گئی وہاں طرف سے حال ہو کی آوازیں بلند ہوئی پیغمبر کے راستے زین العابدین نے تلاش کیا یہ شاہ کیا کہے یہ ہنگامہ برپا کیوں ہے جواب ملا کیا آپ کے ساتھ پہ جانے والے حادثے پر یہ لوگ کوفہ کی قوم آج دیکھا رہے موسم کر رہی ہے تو اس کا اظہار کرتی ہے زین العابدین فرماتے ہیں مجھے سہارا دے کر دکھاؤ جب سہارا دے کر دکھا گیا تو پیغمبر کے راستے جناب زین العابدین نے کوفہ کے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا او ظالمو راستے کی ہو جنہیں بات چاہ کیوں کرتے ہو بیچ میں کیوں ہو پریشانی کا اظہار کیوں کرتے ہو اپنے باپ لوگ کر گھروں سے باہر آنے والی ہو پیغمبر کے راستے کا اعلان کرو کیا تم رکھتے ہو کل کر بلا کی وادی میں ہمیں شہید کرنے والے تم ہی ہو سکے حضرت اس حسین کو شہید کرنے والا کون تھا پھر بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کو لانے والا شیعہ تھا سبابین کے نام سے اٹھنے والی جماعت کا نام شیعہ تھا ابو مختار چکری جس نے مسلمان زعما کے خون سے اپنی تلوار کا رنگین کیا شیعہ تھا پھر بنو عباس کی حکومت سے مستحکم ہوئی مضبوط ہوئی تو بتلائیے کہ الکبی کون تھا نصیر الدین طوسی کون تھا جس نے قوت چنگیز کو بغداد سے حملہ کرنے کی دعوت کی ایک لاکھ کو لے کر آیا دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ سے کہہ کر فوج کو قید کیا رکھا فوج نے کمی کروا دی سکوتے بغداد کے ذمہ دار بنو عباس کے اوپر ہر قوت چنگیز کو لانے والا تاریخ کا کافر کون تھا تجھے قید کے جواب دے گی کہ شیعہ تھا میرے بھائی صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی صلاح الدین ایوبی کو پڑھ تجھے پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے انٹرنیلوں کے قدم روکنے والا کون تھا پھر ٹیپو سلطان سراج الدولہ کے پر تجھے نام آئے گا کہ میرزا پر میر صادق کون تھے جواب آئے گا کیا تھے یہ ملک بنے سراج دادے میں پاپ کو تیار ہوئی راستے روکنے والا قانون کو معطل کرنے والا تاریخ سے سواب کر تجھے پتا چلے گا سکندر مرزا شیعہ تھا تیرے ملک کے بے چکے کرنے والا یا جو تھا شیعہ تھا زکات کا انکار کرنے والا اسلام کے مقابلے میں ایک جماعت تشکیل دے کر اسلام کے راستہ روکنے والا اور تیرے دور میں بھی آج شیعہ ہے تیرے دور میں بھی مولانا حج نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو دیکھا اور فرمایا کہ ہمارا مقصد ہے غلبہ اسلام ہمارا مقصد ہے غلبہ لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ہر دور میں غلبہ اسلام کے لیے اٹھنے والی تحریک کے راستے کس نے روکے اس کو سرپتاح کس نے کیا اس کے راستے میں روڑے کس نے اٹھائے مخالفت کس نے کی انہوں نے فرمایا مقصد ہمارا غلبہ اسلام ہے اسلام کے غلبے کے لیے جب اٹھو گے پہلے اس فارسی انصر کا قلعہ کما کرو پہلے اس دیوار سے توڑو اس روڑے کو راستے سے ہٹاؤ اس سادت کے چہرے سے نکال تھا جس روز تیری چھتری پر شجت کے مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال دیا گیا جس روز شجت کی سادت بے نکال ہو گئی جس روز کے سے یہ مراد
تیری صبح کے بعد نکل گیا میرے بیٹا باقی کسر اٹھا کر جا سکتا ہوں کے غلطے کے لیے جو تاریخ اٹھے گی جو کاغذ چاہے گا جو اتنا بڑھے گی وہ منظر مقصود پر پہنچ جائے گی
میرے بھائی اس کے بعد اب چند ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا ہے سب سے پہلے اس اخباری بیان جس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے دوسری بات سنیوٹ اور فیصل آباد میں کیا ہوا آج ہر مسلمان کے لیے جو نواقف ہے یہ پروپوگنڈا سہانے روح بنا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اتنا بتلانا چاہتا ہوں چند روز کے بعد جن کی تعداد دو چار دن سے زیادہ نہیں ہے آپ کو قومی اسمبلی سے آواز آئے گی کہ سنیوٹ اور فیصل آباد میں اصل کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ العزیز یہ بات میں قومی اسمبلی کے فورم پر اس سازش کا پردہ صاف کروں گا کہ سپاہی چھاپا کو کس طرح ملوث کر کے اصل دشمنوں کو اصل قرآن کے مخالفوں کو قرآن کی توہین کرنے والے مجرموں کو پسے پردہ لگایا جا رہا ہے ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے کیونکہ ان بات کے آس پر سپاہی چھاپا نے ایک ٹھوس موقف اختیار کیا سپاہی چھاپا نے اسے ایمان غیرت دین کا بچہ بنا کر جان کی بازی لگانے کے لیے عملی طور پر کفن پوش جلوس نکالے جب سپاہی چھاپا کی اس جلوہ سے حکومت نے دیکھا اور سپاہی چھاپا کے اس موقف کو دیکھ کر فیصل آباد کے شہریوں نے ہڑتال کر دی سنیوٹ کے شہریوں نے ہڑتال کر دی تو عدالت کے تحت یہ مقدمات الٹے واپس ڈال دیے گئے آج اسی مسئلہ پر لاہور ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن داخل کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں قومی اسمبلی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بیان کو جاری کرنے والا ہوں کہ میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو جلانے والے کون تھے اور بچے اس میں ملوث کر کے بدنام کرنے والے کون ہیں میرے بھائی اس وقت سپاہی صحابہ کن حالات سے گزر رہی ہیں کیسی مشکلات کیسے سامنے ہیں آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں شاید جلسہ کے اختتام پر آپ کو بہت سی باتیں معلوم ہوگی لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں سب لوگ تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہ وہ پروگرام ہے جس کے اوپر ہم دو درجن سے زائد علماء کا خون دے چکے ہیں 100 کے قریب نوجوان شہید ہو چکا ہے آج سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات لڑے جا رہے ہیں سینکڑوں ساتھی آج جیلوں کے اندر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اتنی بڑی قربانی صحابہ اس ملک میں دے رہی ہے ایسے بحران سے گزر رہی ہے لیکن فضل تعالیٰ ان تمام تر مشکلات کے باوجود تمام تر پریشانیوں کے باوجود حکمرانوں کے اور ہتھکنڈوں کے باوجود مجھے بتلاؤ کیا نے اپنے موقع پر سودابازی کر لی ہے آج بھی ہم شیعہ کو اسی طرح کافر کہتے ہیں جس طرح جنگی شہید کیا کہتے ہیں کوئی موقف میں لچک کوئی نرمی کوئی سودے بازی بڑے پریشان کن حالات ہیں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ آزمائش آئے ممکن ہے ایک ایک ساتھی سے گرفتار کر کے اسے کال کوٹری میں بند کر دیا جائے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان صاف کہے کہ جو شیعہ کو کافر کہے گا اسے پھانسی دی جائے گی میں نے تو اسی روز سے ہر تقریر جلسے میں یہ بات اپنے لیے لازم کر لی ہے کہ میں چاہ کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ اتوار کے دن آنے والے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس ہونے والا ہے میری معلومات کے مطابق بے نظیر اور نواز شریف بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں میں آپ کہتا ہوں تم میں جرت ہے قومی اسمبلی کے سامنے پھانسی گھاٹ بناؤ تم میں جرت ہے تصدیق تعمیر کرو تم میں جرت ہے موت کا پھندا رکھاؤ یہ تعمیر کرنے کے بعد تم اسمبلی میں چلے جاؤ میں تمہاری موجودگی میں سپیکر کی موجودگی میں اپوزیشن کی موجودگی میں ساتھیوں کی موجودگی میں الرے یار سیا کو کافر کہتا ہوں مجھے پھانسی دو اور میں آپ سے بھی کہنا میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ایسے نہیں نعرہ نہیں اب آپ میں سے جو شخص جان دینے کے لیے
سستے راج پر جھولنے کے لیے پھانسی کا پھندا توڑنے کے لیے یہ کہہ کر کہ شیعہ کائنات کا بدترین طاقت ہے خراب ہو جائے یہ خراب کہتے ہیں کہ شیعہ کو کہہ کر جائیں گے پھانسی سے سر جائیں گے پھر اس کے بعد آج میں یہ کہہ دیا جانا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں تمہیں قومی اسمبلی کے سامنے نہیں تمہیں شہر کراچی یا شہر لاہور میں نہیں تم میں قوت طاقت ہمت ہے تم میں ضرورت لائق ہے تم میں کچھ حیا کا رتی ساتھی ہے تم ضرورت کرو ہر چاک میں ہر گلی میں ہر مکان کے سامنے گلی کچھ میں جاتوں چکروں میں چوتوں چار میں تفریح سر میں تم پارٹی کا لچا دو تم سکتوں کا دروازے سے چاٹ کر ہماری ساتھ باہر نکلے گی جوان اپنے گھر سے باہر آئیں گے گلیاں بھاگیں گے ہم تختہ راج پہ چڑھ جائیں گے شیشیا کو چاٹ کر کہنے سے باہر نہیں آئیں گے میرے بھائی لیکن ایک وعدہ کیجیے کہ جب تک مسجد کی ہدایت نہ آئے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے کوئی جذباتی عمل اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے باقی رہی یہ بات کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کیسے حالات آئیں گے کوئی حالات نہیں آئیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ آ بھی گئے تو آپ کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں ہوگی میرے بھائیو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور وہی بات آپ اپنے ذہنوں میں لے کر جائیے ظلم و جبر تشدد پر بریت اب عروج پہ پہنچ چکا ہے اب اپنی انتہا سے جا چکا ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگو آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگو حسن کردار کی شمع نہ بجھانا لوگو کٹکے ناموں سے اصحاب پیغمبر پر گلی گلی میں ان کا دہراؤ پسانا لوگو